الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الريب السر وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. صلاة محمد عليه الصلاة
والسلام.
ایزان گرامی، کل جس آیت کی تلاوت کی تھی میں نے سرنامہ کلام میں خطبے میں رکھی، آج بھی اسی آیت پر گفتگو ہوگی کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ تم پر روزے اسی طرح سے لکھے گئے، فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ. تقویٰ مقصد ہے کہ متقی بن جائے انسان روزے کے ذریعے. سوال یہ ہے کہ روزے میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو نماز میں نہیں، جو زکوٰۃ میں نہیں، یا جو شخص نماز پڑھتا ہے اسے تقویٰ حاصل نہیں ہوتا. پروردگار عالم نے سورہ عنکبوت میں اعلان فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز ان گناہوں سے روکتی ہے جو چھپ کر کیے جاتے ہیں اور جو کھلے عام کیے جاتے ہیں. فحشا کا مطلب ہے کہ وہ گناہ کہ جو چھپ کر انسان کرے، اور منکر جو مفسرین نے لکھا ہے وہ گناہ کہ جو معاشرے میں کھلے عام ہوتے ہیں، اعلیٰ لسان ہوتے ہیں. تو سوال یہاں میرا یہ ہے کہ نماز پڑھ کر بھی انسان متقی بنتا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے متقی بن جاتا ہے، جو عبادت بھی انسان انجام دیتا ہے وہ عبادت اسے تقوی کی طرف لے کر جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا نماز پڑھ کے تقوی حاصل نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. انسان نماز پڑھے، دعا کرے، تقوی حاصل ہوتا ہے، صدقہ خیرات کر کے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے. یعنی ہر عبادت کے ذریعے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے. لیکن روزے میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ جو پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، لکھ دیے گئے تم پر جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں کچھ ایسی خاص چیزیں ہیں جو دوسری عبادتوں میں نہیں ہیں. جانتے بات سمجھ میں آئی؟ اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ معدہ، یہ پیٹ جو اللہ تعالی نے دیا ہے، بھوک لگے تو کھاؤ، اور وہ شخص کہ جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے محنت مزدوری کرے. چھٹے مان فرماتے ہیں کہ خدا و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندہ مومن کے بدن پر سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہوں اور وہ اپنی رزق حلال کے لیے کوشش کر رہا ہو. تو جو شخص یہاں پر محنت مزدوری کر کے آیا ہے، اس وقت اس مسجد میں بیٹھا تشریف فرمائے، کوئی شخص ایسا ہے کہ جو میز اور کرسی کے پیچھے بیٹھ کے کام کرتا ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو کڑی دھوپ میں، کٹھن دھوپ میں بیٹھ کے اپنی روزی کما رہا ہے. آپ سب یہاں پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نوکری میں ملازمت میں مشغول ہے. کوئی شخص کمرے میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے، تو کوئی شخص سڑک پہ گڑھا گڈھا کھود کے آیا ہے، کوئی مزدوری کر کے آیا ہے. تو دیکھیے، پروردگار عالم کی نظر میں، معصومین کی نظر میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کون شخص میز کے پیچھے بیٹھ کر قلم چلا کر کام کر رہا ہے، کون کمپیوٹر میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، کون سڑک پہ گڑھا کھود کے کام کر رہا ہے، کون مٹی ڈھونڈو کر کام کر رہا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ تم اگر محنت کر رہے ہو اس لیے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کما سکو، تو یہ ہمیں بھی پسند ہے، یہ خدا کو بھی پسند ہے. خدا پسند کرتا ہے کہ بندہ مومن کے جسم پر سے پسینے کے قطرے ٹپکے، اس لیے کہ وہ روزی کمائے. بات کہیں سے کہیں نکل گئی. تو دیکھیے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزے میں کون سی اچھی خاص بات ہے. روزہ ہے کیا؟ کیا پروردگار عالم کون سا کام انجام دلوانا چاہتا ہے روزے کے ذریعے؟ یہ جو پیٹ ہے جس کی خاطر انسان اتنا زیادہ محنت مزدوری کرتا ہے، ملازمت ڈھونڈتا ہے، پڑھائی اچھی کرتا ہے، لکھائی اچھی کرتا ہے، ادھر سے ادھر نوکری، ادھر سے ادھر ملازمت، بہتر سے بہتر تاکہ ایک بہتر زندگی گزار سکوں. عجیب مسئلہ ہے میدے کا اچھی کم کم. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اچھا اس سے پہلے میں گفتگو آ گیا، یہ میں طیبہ سجادیہ میرے ہاتھ میں اور یہ اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہ جائے. میں پرچے میں بھی لکھ کے لا سکتا تھا دعا کو کہ مولانا کے ہاتھ میں طیبہ سجادیہ تھی. جو بچہ، بہت چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ مولانا جب ہم چھوٹے سے تھے تو مولانا کتاب لائے تھے، وہ کون سی کتاب تھی، یہ اسی حد تک یاد رہے بچے کو. ورنہ میں پرچے میں بھی لکھ کے لا سکتا تھا. پرچے میں اور کتاب میں ایک فرق ہے، کتاب ذرا سی یادداشت پر اس کے حافظے پر بچوں کے ایک گہرا اثر چھوڑے گی. یہ طیبہ سجادیہ ہے، چھٹے چوتھے امام، امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی. دعاؤں کا مجموعہ ہے، اسے ظہور آل محمد بھی کہتے ہیں، صحیح سجادیہ بھی کہتے ہیں. اس میں میں کچھ دعاؤں کے ٹکڑے پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ جو مولا سید سجاد نے رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں پروردگار سے دعا مانگی ہے، اور اس میں کچھ نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن تھوڑی سی تمیزی گفتگو مجھے کرنے دیجیے کہ عجیب بات ہے کہ امیر المومنین ہمارے یاسر اور بعض دیگر اصحاب کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ جب شہید ہونے والے تھے 13 19 رمضان کی شب جب تھی، تو امیر المومنین نے جب کہا گیا کہ آپ ذرا سا کچھ اور تناول فرما لیجیے، تو امیر المومنین نے کہا کہ آج میری شہادت کی شب ہے، میں چاہتا ہوں خدا سے ملاقات کروں اس حالت میں کہ میرا شکم خالی ہو. ہمارے یہاں سے جب شہید ہونے والے تھے تو کسی نے انہیں آ کر کہا کہ آپ شہید ہونے والے، دم و دفون بہ چکا ہے، آپ سب جانتے ہیں ہمارے یہاں سے کون، رسول کے صحابی، امیر المومنین کے بڑے جانثار صحابی، اور یہ ان صحابیوں میں سے تھے، ان صحابیوں میں سے تھے کہ جن کو امیر المومنین یاد کیا کرتے تھے. کبھی کبھی جب امیر المومنین کا دل بھر آتا تھا اور امیر المومنین اپنے دوستوں کو یاد کرتے تھے، میں دیکھیے امیر المومنین ہے امیر المومنین، لیکن امیر المومنین کے کردار کی عظمت یہ ہے کہ جو امیر المومنین کا باوفا اور جانثار صحابی ہے، امیر المومنین مقام اس وقت پر ہونے کے باوجود اسے یاد کریں کہ دیکھو میرا وفادار صحابی وہ تھا. فرمایا مولانا نجی بلاغ میں موجود ہے، عمار ابن الطیہان، دو صحابیوں کے نام دیے، کہا گیا عمار میرا جانثار صحابی، کہا گیا ابن الطیہان. مالک اشتر کا عجیب انداز میں ذکر کیا، خباب ابن عرض کا عجیب انداز میں ذکر کیا، بیثم تمار کے بارے میں گفتگو. یعنی یہ وہ صحابی تھے کہ جو امیر المومنین سے براہ راست رابطے میں تھے، اور امیر المومنین نے انہیں، یہ وہ اصحاب تھے کہ جنہیں امیر المومنین نے غیب کے بعد حضور تعلیم فرمائے تھے، یہ وہ اصحاب تھے. اور حتیٰ تاریخ میں اتنے عظیم اصحاب تھے امیر المومنین کے جو جانثار ساتھی تھے کہ سات امام کے کچھ اصحاب آئے، سات امام کی خدمت میں کہا کہ مولا آپ کے دادا جد افضل امیر المومنین اپنے اصحاب کو ان میں غیب کی تعلیم عطا فرماتے تھے اور ان میں منایا اور بلایا عطا فرماتے تھے کہ آگے کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہیں کس طرح سے شہید کیا جائے گا، تمہیں کس طرح سے شہید کیا جائے گا، تو آپ ہمیں کچھ نہیں سکھاتے، آپ کے دادا تو سکھاتے تھے اپنے اصحاب کو. تو سات امام نے عجیب جواب دیا، کہا کہ علی ابن ابی طالب کے اصحاب کے منہ پر تسمہ بدا ہوتا تھا. تسمہ سمجھتے ہیں مشکیزے کا، مشکیزہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے نے مشکیزہ نہ دیکھا، مشکیزہ ہوتا ہے چمڑے کی مشق ہوتی ہے، جب اس میں پانی بھر لیا جاتا ہے تو چمڑے کی ایک ڈوری نما چیز ہوتی ہے، اس سے اس کے منہ کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ مشکیزے میں سے پانی باہر نہ آئے. ساتھ ہی ہم فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کے اصحاب کے منہ پر مشکیزے کے منہ کی طرح ایک ڈوری بندی ہوتی تھی. جو علم امیر المومنین انہیں تعلیم فرماتے تھے وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے. دیکھیے یہ ایک عجیب خوبی ہے کہ رازدار صحابی سے امیر المومنین کے. اور تمہیں میں کچھ آج بات بتاتا ہوں، تم جا کر باہر سب کو بتاتے ہو تو اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہو، ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہو. بعض جگہ پر پانچویں امام نے اور چھٹے امام نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر کہ آج مودی ہو اور نصر رہنا، جو شخص ہمارے راتوں کو آشکار کرے اس پر خدا کی لعنت. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو آئمہ کے بارے میں رات کی بات آپ نے چیخ لی تو جا کر ہر ایک کو بتاتے پھر آپ پھیلاتے پھر. مولا فرماتے جابر بن یزید جو بھی فرماتے مجھے 40,000 حدیثیں امام نے سکھائی اور یہ کہا کہ دیکھو جابر اگر تم نے میری زندگی میں ان حدیثوں کو کسی کو بتایا تو فعلے کی لعنت کی لعنت تو آبائی، اگر میری زندگی میں تم نے کسی کو ان حدیثوں کو بتا دیا تو تم پر میری بھی لعنت ہے اور میرے اجداد تاہرین کی بھی لعنت ہے. آئے جابر اور کہا کہ مولا آپ نے جو حدیثیں مجھے سکھائی ہیں بڑی عجیب حدیثیں ہیں، اتنی سنگین حدیثیں کہ سینہ پھٹنے لگتا ہے، میں کیا کروں؟ کہا کہ جاؤ صحرا میں ایک گڑھا کھودو اور اسے منہ ڈال کے کہو کہ مجھے جعفر ابن محمد نے یہ حدیث بتائی ہے، مجھے جعفر ابن محمد نے یہ حدیث بتائی ہے. یعنی صحرا میں جا کر گڑھا کھود کر منہ ڈال کر اس میں گفتگو کرو لیکن خبردار کسی کو مت بتا دو. تو یہ آئمہ نے اپنے اثار کی طرح تربیت کی. اور کچھ مسئلہ ہے اس میں کہ جب انسان کو موت آئے تو اس کا شکم خالی ہو، جب جناب عمار یاسر کے زخموں سے خون بہ گیا، شہادت قریب آئی تو کسی نے دودھ لا کر دیا، جناب عمار یاسر نے کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں اپنے خدا سے ملاقات کروں اس کے سال میں کہ میرا شکم خالی ہو. کہا کہ نہیں یہ دودھ لائے. کہا کہ اگر دودھ ہے تو دے دو کیونکہ میں نے اپنے حبیب رسول خدا اور امیر المومنین سے یہ سنا ہے کہ اے عمار دنیا سے تمہاری آخری غذا دودھ ہوگی تو میں دودھ پی لوں گا. اسی طرح امیر المومنین جب 1909 کو جا رہے تھے تو یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں خدا سے ملاقات نہ کروں اس حال میں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہو. اور یہ تمام تو روزہ اس کا مطلب ہے خود پیٹ کا خالی ہونا، پیٹ میں رضا کرنا ہونا، یہ ایک خود ایک خصوصیت ہے. اب کیا خصوصیت ہے، کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے، یہ وہی جانے کہ جس نے روزے کو واجب کیا. لیکن یقیناً اس میں کچھ حکمتیں ایسی ہیں کہ روزے دار کو اس وقت پتہ لگے گا کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا اور وہاں اسے وہ نعمت پروردگار دے گا، وہ انعام دے گا. کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ پروردگار کی بارگاہ میں ایک ایسا دسترخوان ہے کہ جس کے اوپر ایسی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں کہ نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی انسان کے وہم و گمان سے ان نعمتوں کا خیال بھی گزرا. ایسی نعمتیں ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی. لا یخود علیہ الا الصائمون، سوائے روزے دار کے کوئی ان نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھا پائے گا. اس کا مطلب روزے میں ایک خاص چیز ہے، خالی پیٹ میں ایک خاص چیز ہے. حدیث ہے کہ لا تجتمع الفتنۃ مع الفتنہ، ذہانت کبھی اس شخص کے پاس نہیں آ سکتی کہ جو بسیار خور ہے، پرخور ہے. بسیار خور یعنی کیا مطلب؟ اوور ایٹنگ کرنے والا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا. مولانا یہ ذرا چکھ لیجیے تھوڑا سا، ایک مجھ سے بھی اٹھا لیا. مولانا یہ بھی ذرا کھا لیجیے، مولانا سے وہاں سے بھی اٹھا لیا. اب کھائے جا رہے چیک کرنے کے لیے، اب کیا ہے پیٹ اتنا بھر چکا ہے کہ حضور اب یہ بھی کھا لیجیے، حضور اب ایک لقمہ کھانے کی گنجائش نہیں ہے. رات بھر تکلیف سے کراتے رہے، اتنا زیادہ کھا لیا. مولا فرماتے معصوم لا تجتمع الفتنۃ مع الفتنۃ، ذہانت کبھی بھی اس شخص کے پاس نہیں آ سکتی کہ جو اپنے حد سے زیادہ کھائے. اب یہ اسٹوڈینٹس کے لیے صاحب، اسٹوڈینٹ چاہتے ذہین بننا. ایک آدمی ہے کہ نوکری چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ذہین بنوں میں، تو اس حد تک کھائے کہ نہ بھوک کی اذیت ہو اسے اور نہ اس حد تک کہ پیٹ اتنا بھر جائے کہ وہ تکلیف دینے لگے. مارا کہ روزے کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو تھی اور روزہ خالی پیٹ ہونا یہ خود اس کی حکمت ہے، ایک مصلحت ہے. اب جناب عمار یاسر کے سلسلے میں امیر المومنین کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، جناب عمار یاسر کا اور دیگر جو علمہ کے اصحاب تھے ان کی زندگی میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں. ایک سلوات دیجیے محمد علی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ مثلا بہار الانوار انسان کے ہاتھ میں روایت پڑھے، اس سے تفصیل پیش کرے، اس کی تشریح کرے. بھارت کس جنم میں، اس جنم میں، اگلے جنم میں، دوسرے جنم میں، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں جنم میں، ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ انسان کو جنم ملتے ہیں مختلف، تو بھارت ہم لوگ کون سے جنم میں احادیث کے نزدیک آئیں گے؟ نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، اصول کافی، بیان الانوار. تو مجھے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ عادت نہیں ہے آپ لوگوں کو, ہو سکتا ہے کوئی بہت سے حضرات بور ہونے لگے کہ مولانا نے کیا کر دیا, صحیح سجادہ لے کر آ گئے اور اس میں پڑھ پڑھ کے ترجمہ کرنے لگے. تو حضور کس انسان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں, کس انسان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں, کون شخصیت کہ جب قیامت میں میدان قیامت بپا ہوگا, روز محشر ہوگا, تو عالم غیب سے ایک حاطف ایک نادی منادی ندا دے گا کہ اینا زین العابدین, کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت. تو انبیاء ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے, کہیں گے ہم تو نہیں دیکھتے اپنے آپ کو کہ ہم عبادت کرنے والوں کی زینت بنے. ایک دفعہ ایک کھلبلی مچے گی, ایک کوہرام مچے گا, سرگوشیاں ہوں گی میدان قیامت میں, کس کے درمیان, میرے اور آپ کے درمیان نہیں, ہماری آپ کی حضور اوقات کیا. انبیاء ایک طرف پریشان ہو کے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے کہ یہ کون ہے جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے. منادی دوبارہ ندا دے گا اینا زین العابدین, منادی تیسری دفعہ پھر ندا دے گا اینا زین العابدین, تو اس کے بعد جناب سید سجاد تشریف لائیں گے. یعنی میدان قیامت وہ ہے کہ جہاں پر انبیاء اولیاء اوصیاء پروردگار عالم کی رحمت کے منتظر ہیں, ہر انسان اپنی عبادت کے سلسلے میں یہ کہے گا کہ پروردگار ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے وما عبدنا کا حق کا عبادت ہے, پروردگار ہم نے وہ عبادت نہ کی جو عبادت کا حق تھا. اور وہاں پر فاطمہ زہرا کے پوتے کو یہ کہہ کر بلایا جائے گا کہ اے نہ زین العابدین, کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت. اور سب سے اس سے بڑھ کر اب کوئی حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں, کسی کے ذہن میں سوال نہ آ جائے تو کیا رسول اللہ سے بھی آگے چلے گئے, کیا امیر المومنین سے بھی آگے چلے گئے جناب سید سجاد. دیکھیے کیونکہ یہ سوال یہاں پر آ سکتا ہے اس کا جواب دینے دیجیے. بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تمام کرامتیں, بزرگی, بلندی, رفت چھپی رہ جاتی ہے. مثال دیتا ہوں خدا, پروردگار عالم کو کس نے دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا, نہیں دیکھا نا کسی نے, یا دیکھا ہے کسی نے, نہیں دیکھا. پروردگار کی صفات کیا ہے ہمیں نہیں پتا, اگر نہ بتائی جاتی ہمیں نہیں پتا ہوتا. پروردگار نے پیدا کیا حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, خلق کیا حضور اکرم کو, اور اس کے بعد قرآن نے عجیب انداز سے خلق عجیب انداز سے گفتگو فرمائی, فرمایا کہ عالم نشوا لگا صدر کا موضوع ان کا ذکر کر دیا, ان کا ذکر ورفع علی کا ذکر, حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. یعنی پروردگار عالم ختمی مرتبہ کے ذکر کو بلند کر رہا ہے. وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین, حبیب ہم نے تمہیں سوائے رحمت کے کوئی بنا کر نہیں بھیجا. ہمیشہ محمد مصطفیٰ کا ذکر, محمد مصطفیٰ کا ذکر کیوں, کیونکہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ یہ انسان میری ذات تک نہیں پہنچ سکتے, میری بہترین مخلوق کو دیکھ کر میری ذات تک ضرور پہنچ سکتے ہیں. تو پروردگار عالم کی ذات میں جو چھپے ہوئے کمالات ہیں انہیں ایک انسان کے ذریعے پروردگار نے انسانوں تک پہنچایا. یہ سنت الہی ہے. جب آدم کا قصہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم پروردگار تیری عبادت کر رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں, تقدیس کر رہے ہیں, تو وہاں پر بھی پروردگار نے جناب آدم علیہ السلام کے ذریعے فرشتوں کے سامنے اپنے اسماء کے کمالات کا نمونہ دکھلایا. تو پروردگار کی سیرت اور سنت یہ ہے کہ اپنے کسی خاص بندے کے ذریعے اپنے کمالات کو اجاگر کرتا ہے, روشناس کرواتا ہے, دکھواتا ہے. تو جناب سید ساجدین کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ کمالات کہ جہاں تک دنیا نہ پہنچ پائی تھی امیر المومنین کے رسول خدا کے, کہ قیامت میں رسول خدا امیر المومنین یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ دیکھو ہمارا پوتا, ہمارا بیٹا, تیسری اور چوتھی نسل سے تعلق رکھنے والا, ہمارے مکتب کا تربیت یافتہ سید سجاد اس قابل ہے کہ میدان قیامت میں اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت. تو سوچے تم علی مرتضیٰ اور محمد مصطفیٰ کی معرفت کیا حاصل کر پاؤ گے. چھپے ہوئے کمالات کو اجاگر کر پایا. جناب سید سجاد موجود تھے, آپ نے فرمایا جناب سید سجاد سے, امام باقر علیہ السلام سے, کہ بیٹا جاؤ ذرا ایک بلند فرما سنا. جاؤ اور جا کر وہ رجسٹر یا وہ نوٹ بک یا کاپی وہ دفتر وہ لے آؤ کہ جس میں ہمارے دادا امیر المومنین کی عبادتوں کی فہرست درج ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سید سجاد. کس سے کہا؟ امام باقر سے. کس کے بارے میں کہا؟ امیر المومنین کے بارے میں. جاؤ بیٹا محمد باقر اور وہ کتاب یا وہ دفتر یا رجسٹر لے آؤ جس میں ہمارے دادا علی مرتضیٰ کی عبادت کی فہرست درج ہے. امام باقر فرماتے میں وہ کتاب لے کر آیا یا نوٹ بک کہیا اور میں نے لا کر اپنے والد گرامی جناب سید سجاد کو عطا کی. ایک دفعہ میرے والد نے پڑھنا شروع کیا امیر المومنین کی عبادتوں کا انداز, اور پڑھنے کے بعد اس کتاب کو یا اس رجسٹر کو رکھا اور یہ کہا کہ من اتیحا لہو بذلک, کس میں طاقت ہے کہ ایسی عبادت کر سکے. کون کہہ رہا ہے کہ جسے میدان قیامت پہ زین العابدین کہہ کر پکارا جائے گا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو قیامت کے میدان قیامت میں زین العابدین ہوں گا مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں امیر المومنین جیسی عبادت کر سکوں. دیکھیے میدان قیامت میں جو عبادت کرنے والوں کی زینت بن کے آ رہا ہے اس کے دادا کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے دادا کی عبادت تک بھی نہ پہنچ پائے. تو اگر ہم کبھی یہ سوچ لیں کہ حضور امیر المومنین بھی اتنی گرمی میں روزہ رکھتے تھے, کام کرتے تھے, مزدوری محنت کرتے تھے, کھجور کے درختوں میں پانی دیتے تھے, ہم بھی میں بھی مزدوری کرتا ہوں روزہ رکھتا ہوں, تو دیکھیے یہ امیر المومنین کی عبادت وہ عبادت ہے کہ جس کے مقابلے میں سید سجاد بھی نہیں آ سکتے. میرا اور آپ کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. بہرحال ایک سلوات بھیجیے جناب سید سجاد کی بات. جناب سید سجاد نے یہ بتلایا ہے, سکھلایا ہے اپنے شیعوں کو, اپنے چاہنے والوں کو کہ کس انداز سے تم رمضان جب آئے تو کس تصور کے ساتھ رمضان میں داخل ہو. ایک ایک لفظ قابل توجہ ہے. آپ یقیناً آپ لوگ تھک جائیں گے, میں پڑھوں گا, ترجمہ کروں گا, تفصیل کسی حد تک تفصیل پیش کروں گا, لیکن آپ مجھے دیکھ کے نہیں, جس حدسی کی جس ذات کی یہ کتاب ہے اس کے صدقے میں آپ ذرا توجہ کیجیے گا تاکہ کچھ سمجھ میں آئے کہ ماہ مبارک رمضان جناب سید سجاد کس انداز سے لکھتے تھے. اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے میں پوری دعا نہیں پڑھوں گا, بس ایک چیزہ جو استباحات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور میری دعا گزارش ہے کہ گھر جا کر جن جن حضرات کے گھر میں سید سجاد ہو اس کا ترجمہ ایک دفعہ ضرور پڑھیں. عجیب بات یہ ہے کہ آئمہ معصومین رمضان المبارک کو اس انداز سے اس کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں کہ گویا وہ کوئی شخص ہے جیتا جاگتا زندہ, کوئی انسان ہے, کوئی مہینہ نہیں ہے بلکہ انسان ہے. اے رمضان تو ایسے آیا تو ایسے گیا, تیری یہ عظمت ہے تیری یہ ہیبت ہے, جب تو آیا تو یہ ہوا جب تو گیا تو یہ ہوا, جیسے کسی انسان کے بارے میں گفتگو فرما رہے امام. اس کا مطلب کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہے, باقاعدہ واقعت اور حقیقت پروردگار عالم کی نعمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. نزول جب نعمت جب نازل ہوتی ہے, جب نعمت آتی ہے تو باقاعدہ فزیکل اس کی ایک اپیئرنس ہوتی ہے اگرچہ وہ ہمیں نہ دکھے. تو جب نعمت آتی ہے ہم کہتے ہیں بھائی خدا کا شکر ہے پروردگار نے یہ نعمت دی, یہ نعمت چلی گئی. نعمت کے بارے میں ہم کیا گفتگو کرتے ہیں, یہ نعمت آئی یہ نعمت چلی گئی. مثال کے طور پر آپ گاڑی خریدیں کہ حضور میں نے یہ گاڑی خریدی اور یہ گاڑی بیچ دی, وہ کار موٹر کار میں نے اپنے گھر میں کھڑی کر دی لا کر, وہ موٹر کار وہاں پارک کر دی, تو کوئی خارجی اس کا وجود ہوتا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جناب سید سجاد ماہ مبارک رمضان کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ گویا کوئی جیتی جاگتی ایک چیز ہو, کوئی جیتا جاگتا ایک انسان ہو جس کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں. پہلا تو فرق ہمارا اور معصومین کا یہ کہ ماہ مبارک کو ہم صرف مہینہ سمجھتے ہیں کہ جیسے 30 دن دوسرے مہینے کے ویسے 30 دن یہ 29 دن یہ نہیں. سید سجاد فرمانے کی باقاعدہ جیتی جاگتی ایک چیز ہے. جب دعا شروع فرماتے ہیں دیکھیے دو چیزیں ملیں گی آپ کو آئمہ کی دعاؤں میں. ایک تو الحمد سے شروع کرتے ہیں دعا, اور محمد آل محمد پر درود ضرور شامل ہوتا ہے اس میں. تو آپ اللہ سے درود کریں. مسئلہ یہ ہے کہ جو درود ہے یہ وہ درود ہے, یہ وہ ذکر ہے کہ کسی نے, میرا اپنا نقطہ نہیں ہے, کسی نے سنا تھا میں نے کہ بعض کام میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں یہاں پر, بعض عبادتیں ایسی ہیں بعض ذکر ایسے ہیں کہ جس میں نیکی کو لکھنے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے, گناہ انسان کرتا ہے تو برائیوں کو لکھنے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے. لیکن کسی نے بہت اچھا کہا جملہ یہ کہ درود وہ عبادت ہے کہ جس میں دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. کیسے؟ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہوں کو مٹانے لگتا ہے. اور دوسری خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جو خدا خود انجام دیتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہاں پر ایک بات آئی ہے تو بتاتا چلوں. کسی نے پوچھا جا کر, آپ سب اللہ جانتے ہیں کہ اللہ محمد تقی بہجت اور اللہ محمد شریف سے, کہ وہ شخص کیا کرے جسے بار بار تو غصہ آتا ہے. اب یہ عورتیں ذرا توجہ سے سنیں, شوہر وہ جن کے بار بار تو غصہ آتا ہے تو صاحب پریشان ہے بیچاری لیجیے کہ شوہر کو بار بار تو غصہ. اور آج کل تو رمضان المبارک ہے, شوہر آفس سے آیا شربت بنایا بیوی نے کہا نہیں بھول گئی, صاحب روزہ وزہ کیا سب تو والا ہو گیا, میں کام کر کے آؤں محنت کر کے آؤں گرمی میں آ رہی ہوں شربت نہیں بنا سکتی ہو تم. تو رمضان وغیرہ سب مجاوٹ ہو جاتا ہے پورا. تو آگر بہجت نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ غصہ بہت آتا ہے وہ عشق اور محبت کے ساتھ معصومین کی بارگاہ میں کثرت سے سلام بھیجے, اسے غصہ آنا ختم ہو جائے گا. مطلب آپ حضرات نے سردار دیکھ کے بتلا دیا کہ آپ سب کو غصہ آتا ہے, آپ سب کی بیوی آپ سے نازا اور شاکی ہے. دعاؤں میں آئمہ کی دو خصوصیتیں ہوتی ہیں. ایک خصوصیت یہ کہ ہمیشہ حمد الہی سے شروع ہوتا ہے سلسلہ, اور درود ضرور ہوتا ہے اس کے اندر. اب آپ دیکھیں یہ جو دعا ہے, جب ہمارے مبارک رمضان داخل ہوتا تھا تو مولا شروع جو فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ, بڑا عجیب جملہ ہے. فرماتے ہیں حمد اس خدا کی. ایک ایک چیز پر توجہ کیجیے گا, یعنی معمولی چیز نہیں ہے. حضرت داؤد کا زبور نازل ہوئی تھی اور اسے لقب دیا گیا سیدنا سجادیہ کو, یہ میرے ہاتھ میں جو نہیں اس کو نہیں تمام سیدنا سجادیہ کو لقب دیا گیا ہے کہ زبور آل محمد, یعنی یہ وہ زبور ہے جو آل محمد پر نازل ہوئی. فرمایا مولا نے کہ حمد اس خدا کی ہے کہ جس نے ہمیں سکھایا کہ اس کی حمد کیسے کی جائے. الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ, کہ حمد اس خدا کی جس نے ہمیں سکھایا کہ اس کی حمد کیسے کی جائے. وجعلنا من اهله لنكون لاحسانه من الشاكرين, اور ہمیں حمد اسی نے سکھائی کہ کیسے کریں ہم اس حمد کی, اور ہمیں حمد کرنے والوں میں سے شامل کیا تاکہ ہم اس کی اس حمد کا شکریہ ادا کر سکیں. بڑی عجیب بات ہے, توجہ کیجیے گا. پہلی بات ہے کہ خود خدا نے حمد کرنا سکھایا ہمیں, اور دوسری بات ہے کہ اس نے ہی ہمیں جب سکھایا تو اس میں شامل کیا تاکہ ہم اس کے اس احسان پر جو پروردگار نے ہم پر کیا اس کا شکر بجا لائیں. کون سا احسان پروردگار نے کیا؟ کہ ہمیں حمد کرنا سکھائی. دیکھیے یہ خود پروردگار کی حمد کرنا مولا فرماتے ہیں کہ احسان ہے پروردگار کا ہم پر. پانچویں امام کی سواری کا جانور تک کھو گیا تو روایت میں کہ پانچویں امام نے کہا کہ جب میری سواری مل جائے گی تو میں خدا کا اس انداز سے شکر ادا کروں گا جو اس کے شکر ادا کرنے کا حق ہے. جب وہ سواری کا جانور مل گیا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. چھٹے امام فرماتے میں نے اپنے پدر بزرگوں سے پوچھا کہ قبلہ حضور مولا آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں ایسی حمد کروں گا کہ جو اس کی حمد کا حق ہوگا, آپ تو الحمدللہ کہہ کے خاموش ہو گئے. کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین تو گویا اس نے خدا کی ایسی حمد کی جو حمد کرنے کا حق ہے. یعنی تمام کی تمام تعریفیں پروردگار کی ہیں. اچھا کیا مطلب؟ بڑی توجہ کیجیے گا. اب ذرا بات یہ دوسری سطح پر آ کر میں کر رہا ہوں کیونکہ بچے بھی کچھ دکھ رہے ہیں مجھے, نوجوان لڑکے دکھ رہے ہیں یہاں پر, ان کی سطح پر آ کر مجھے گفتگو کر دینی ہے. کیا کروں, گفتگو کے انداز ہو کہ بچے سمجھ میں آ سکے بچوں کی کہ مولانا کیا کہہ رہے تھے. بچے آج کل کھیلوں کے شوقین ہیں, کوئی فٹ بال کا, کرکٹ کا, ہاکی کا, فلا پلیئر نے کیا زبردست. اب میں اس کے علاوہ اس سے زیادہ آگے مثالوں کی طرف نہیں جا سکتا, ممبر کا تقدس رہے, ورنہ مثالیں اور بھی ہیں کہ نوجوان آج کل کن کن چیزوں کے شاید ہیں اور نوجوانوں کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں, اس ذکر کو جانے دیجیے. یہ ایک بارہ ممبر کا ایک تقدس ہے. تو دیکھیے فٹ بال کا کھلاڑی, ہاکی کا کھلاڑی, کرکٹ کا کھلاڑی سب کیا بہترین کھیل کھیلتا ہے. فلانی آدمی موٹر کار کی ریس میں آتا ہے, کوئی موٹر سائیکل کی ریس میں آتا ہے, تو سب یہ نوجوان بچے ہمارے بڑا ان کا آئیڈیل بن جاتے ہیں یہ لوگ. مولا فرمانے دیکھو تم دنیا میں جس چیز کو بھی دیکھ کر خوش ہوتے ہو اور کسی کمال کا اعتراف کرتے ہو, واہ فلانی آدمی کیا بہترین آدمی ہے, فلانی آدمی کی آواز دیکھیں, فلانی آدمی کی ایکٹنگ دیکھیں, فلانی کھلاڑی کا کھیلنے کا انداز دیکھیے, فلانی آدمی کا فلاں کمال دیکھیے, نہیں کہ فلاں انسان میں فلاں خصوصیت ہے، تو یاد رکھنا تعریف ان کی کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ تعریف اگر کر رہے ہو تم کسی بھی چیز کی تو در حقیقت وہ خدا کی تعریف ہے. الحمدللہ تمام کی تمام تعریفیں خدا کی ہیں اور خدا کے علاوہ کسی کی تعریف کوئی ہے ہی نہیں. اور یہاں تک کہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، زیارت عاشورہ کے اندر جو سجدے میں جا کر دعا پڑھی جاتی ہے، یقیناً حضرات پڑھتے ہوں گے، کیونکہ حضرت ولی عصر امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام عبادتوں کے سلسلے میں امام نے فرمایا ہمارے بارے میں، امام نے کہ تین چیزوں پر بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں امام معصوم، اور مخصوصا امام زمانہ، زیارت جامع کبیرہ، نماز شب، زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ کے سجدے میں جا کر جو دعا ہے، اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، بڑی عجیب دعا ہے، جملہ بڑا عجیب ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ ہم کون سی کی جا رہی ہے. الحمد للہ اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، پروردگار حمد تیرے لائق ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے، ہم تیری ہی حمد کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا، بہت اہم جملہ ہے، اللهم لك الحمد، پروردگار ہم کس کے لیے ہے؟ تیری ذات کے لیے. کون سی حمد؟ اللهم لك الحمد حمد الشاکرین، پروردگار ان لوگوں کی حمد تیری ذات کے لائق ہے جو مسلسل تیرا شکر ادا کرتے رہے. ہر انسان کی حمد پروردگار کے لائق نہیں ہے، اس انسان کی حمد پروردگار کی ذات کے لائق ہے جو مسلسل پروردگار کا شکر ادا کرتا رہے. یہ شکر کس موقع پر کس نے ادا کیا؟ اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابهم، اللہ اکبر، پروردگار ہم تیری ذات سے مخصوص ہے، وہ ہم کہ جو تیرا شکر ادا کرنے والے بندے تیری ہم بجا لاتے رہے، اور یہ تیرا شکر ادا کرنے والے بندے یہ جو تیری ہم بجا لاتے تھے کس موقع پر؟ لکا اعلی مصابہم، پروردگار جو تو نے اپنے بندوں کو مصیبتیں عطا فرمائی، جو کٹھن مشکلات میں تو نے ڈالا، جو تکلیفیں تو نے دی اپنے بندوں کو، تیرے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ جب تو نے انہیں تکلیفیں دی، جب تو نے انہیں مصیبتیں دی، جب تو نے انہیں امتحان میں ڈالا، کٹھن آزمائشوں میں ڈالا، مشکل حالات اور گرفتاریوں میں ڈالا، تب تیرے ان بندوں نے اس نعمت کا شکر ادا کر کے تیری حمد کی. بالکل مختلف انداز ہے، دیکھیے اصل آئمہ کا وجود، آئمہ کا انداز، آئمہ کی دید، آئمہ کا ویژن، آئمہ کی نگاہ، اینگل، زاویہ نگاہ بالکل مختلف ہے. ہم پروردگار کی حمد اس وقت ہمارے دل سے نکلتی ہے خوش ہو کر کہ جب دنیاوی نعمت ہمیں ملے، کسی گرفتاری سے مشکل سے نجات مل جائے، بالکل صحیح ہے، ہم کیا کیجئے. لیکن آئمہ کا انداز یہ ہے، شہداء کربلا کا انداز یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے مومن سے، دیکھو سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھنا، خبردار کھڑے ہو کر دعا مت پڑھنا. یہ مقام وہ ہے دعا کے پڑھنے کا کہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر یہ دعا پڑھو، اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابهم، پروردگار جو تو نے ان کو تکلیفیں دی، اس کے باوجود ان تکلیفوں کو جھیل جھیل کر انہوں نے اس وقت جو تیری حمد کی، وہ ہم تیری شان کے لائق ہیں. والحمد للہ على عظیم رضیتی، پروردگار کہ جو مصیبت ہمیں نصیب ہوئی ہے اس پر تیری حمد. کیا انداز ہے، یہ کیا سوچ ہے، یہ کیا زاویہ نگاہ ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی. اسی نے فرمایا کھڑے ہم نقل و آخر حضرت بھائی لا یقاس و بنا احدون، ہم اہل بیت سے کسی کا مقایسہ اور موازنہ کیا ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھو خبردار، کبھی یہ مت سمجھنا کہ آدم ہمارے برابر ہے، موسیٰ ہمارے برابر ہے، عیسیٰ ہمارے برابر ہے، ادریس یعقوب ہمارے برابر ہے، ابراہیم ہمارے برابر ہے، اسماعیل ہمارے برابر ہے. نہیں، نحن اہل بیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت سے محمد مصطفیٰ کے گھر والوں سے کسی کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. ایک درود بھیجیے اہل بیت کی شان میں، پھر فرمایا مولا نے والحمد للہ الذی خبانا بدین، خبانا بدین ہی، دیکھیے حمد اس خدا کی کہ جس نے اپنا دین ہمیں عطا فرمایا، یعنی یہ دین جسے ہم پریشانی سمجھتے ہیں. صبح کے چار پانچ بج رہے ہیں، مولانا تھک کے سو رہے، گھنٹی بجی ہے، گھڑی بھی ایسی رکھی ہوئی کمرے میں، اذان کے وقت خود بخود اذان کی آواز آتی ہے، ٹھنڈی سانس لے کے اٹھے، مشکل ہے، مصیبت ہے، کیا کریں، نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، توڑ کے نماز پڑھنی پڑ گئی. ایک تکلیف سمجھتے ہیں ہم شرعی ذمہ داری کو، نماز کو ایک تکلیف سمجھتے ہیں، روزے کو ایک تکلیف میں سمجھتا ہوں، خمس زکات کو ایک تکلیف سمجھتا ہوں، جتنی بھی شرعی ذمہ داریاں اسے بوجھ سمجھ کے ہم ادا کرتے ہیں، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ حمد اس خدا کی کہ جس نے اپنا دین ہمیں عطا فرمایا، یعنی یہ نماز جسے میں تکلیف سمجھ کے ادا کر رہا ہوں، یہ خمس و زکات، یہ حج، یہ زیارت، یہ تمام کے تمام دین جسے میں تکلیف سمجھ رہا ہوں، مولا سید سجاد فرما رہے ہیں کہ حمد اس خدا کی جس نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، یعنی جو شرعی ذمہ داریاں ہیں اسے تکلیف مت سمجھو، یہ خدا کی نعمتیں ہیں، جب بھی کوئی شرعی عبادت انجام دو تو اس پر حمد کرو خدا کی. سوچ دیجیے آپ کتنی مختلف. اور پھر فرمایا وہ سب بلنا فی سبل احسان ہی لذتو کہا بمن نہیں الا رضوا نہیں. اور پھر اس کے بعد پروردگار نے اپنی نیکیوں کے رستے پر ہمیں خود چلایا تاکہ ہم اس رستے پر چل سکیں، اور اس رستے پر چلنے کے بعد پروردگار کی مرضی کو حاصل کر سکیں. پروردگار کون سی حمد کروں میں تیری؟ فرمایا حمدن یتقبلہ منا، وہ حمد کر رہا ہوں پروردگار میری جسے تو قبول کرے مجھ سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ میں ایک حمد کروں اس انداز میں اور پروردگار اسے قبول نہ کرے. یہ مولا سید سجاد کے انداز سے عبودیت ہے، بندگی ہے. تین مرحلے یہاں تک طے کیے مولا نے. پہلی بات تو یہ کہ پروردگار ہم تو نے سکھائی اپنی مجھے، اس کا عہد تو نے بنایا، اور پھر وہ تمام کے تمام تکلیفوں پر تیری ہم، اور وہ ایسی ہم کہ جسے تو خود قبول کرے. اور پھر فرمایا کیونکہ دعا استقبال ماہ رمضان ہے، والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل شهره شهر رمضان، اور حمد خدا کی کہ جس نے اپنی شریعت کے راستوں میں سے جو متعدد اور مختلف راستے بنائے اسی میں سے ایک راستہ ماہ مبارک رمضان ہے. یعنی مولا فرمانے دیکھو ماہ مبارک رمضان تو اپنے لیے گٹھن میں سمجھنا، یہ وہ رستہ ہے جس پر چل کے تم خدا کی مرضی کو حاصل کر سکتے ہو. یہ اللہ نے تمہیں جو ہاتھ پاؤں صحیح سالم دیے، صحت دی، اس قابل بنایا کہ تم رمضان کے روزے رکھ سکو، تو یاد رکھنا یہ وہ رستہ ہے کہ جس پر چل کے تم پروردگار آدم کی مرضی کو حاصل کر سکتے ہو. پھر مولا نے چار یا پانچ نام گنوائے. پہلا ماہ مبارک کا نام شہر رمضان، دوسرا شہر الصیام روزے کا مہینہ، شہر الاسلام اسلام کا مہینہ. واضح ہے جب بھی ماہ مبارک آتا ہے تو مسلم ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا سا موسم ایک فضا تبدیل ہو جاتی ہے، جہاں مسلمان ہوتے ہیں فضا تبدیل ہو جاتی ہے. رات کو عبادتیں ہو رہی ہیں، تمام گھروں میں دیکھ رہے ہیں آپ کے فجر کے وقت سب عبادت کر رہے ہیں، یعنی اسلام کی عظمت آشکار ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان میں. شہر الاسلام وہ شہر الطہور، طہور کہتے ہیں طاہر یعنی پاک کرنے والی چیز کو، یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ جس میں جو پاک کرتا ہے ہمیں، یعنی کیا مطلب پاک کرتا ہے؟ نمازیں انسان وقت پر پڑھتا ہے، عبادتیں وقت پر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، صدقہ خیرات، مومنین ایک دوسرے کو افطاری پر بلاتے ہیں، یہ تمام کے تمام کام ثواب کے کام ہیں. بہت سے لوگ اپنے خمس کی تعلیم 23 رمضان کو رکھتے ہیں، تو یہ کام سارے کیونکہ گناہوں سے پاک کرنے کا باعث بنتے ہیں. اس کی مولا فرما رہے ہیں وہ شہر الطہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پاک کر دیتا ہے جو انسان کو. وہ شہر التمہید، تمہید کا مطلب خالص کر دینا. خالص کا مطلب ایک مثال دیتا ہوں میں، دیکھیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں انسان دیکھ رہا ہے کہ آپ حج پہ گئے، زیارت پہ گئے لوگوں نے دیکھا آپ زیارت پہ گئے، روزہ سب کا خیرات دیا آپ نے کسی کو تو سب کا لینے والے نے دیکھا کہ آپ نے دیا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ روزہ رکھ کر بیٹھے تو آپ کے ماتھے پر لکھا ہوا جاتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے، آپ کا روزہ ہے پر کیجیے سب، میرا روزہ نہیں ہے مثال دے رہا ہوں. تو دونوں آدمی بیٹھے برابر میں، بھوک اور پیاس انسان کے نفس میں ہے برداشت کر رہا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزے دار کو کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ روزہ رکھے ہوئے یا بے روزے کے ہے، کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جسے خود روزہ دار سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کس حالت سے گزر رہا ہے. تو بڑا عجیب نام ہے شہر تمہید، محسن خالص کر دینا، اس کی غلاظتوں کو کثافتوں سے پاک کر دینا. اور شہر قیام، اس میں عبادت کی جاتی ہے، راتوں کو اٹھ کے انسان عبادت کرتا ہے. وہ لوگ کہ جو پورے سال نماز شب نہیں پڑھ پاتے، ماہ مبارک رمضان میں نماز شب پڑھ لیتے ہیں، سحری کے جو اٹھتے ہیں. قیام کا مطلب کیا ہے؟ کہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا. پھر اس کے بعد مولا ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں یہاں پر، فابانا فضیلت اول اشعار الشهور، پروردگار تو نے اس کی فضیلت کو دوسرے تمام مہینوں سے الگ کیا. بما جعل له من القربات الموقوره، پروردگار تو نے اس مہینے میں ان چیزوں کا حرام کر دیا جو دوسرے مہینوں میں حلال ہیں. کھانا پینا حلال ہے لیکن اس مہینے میں تو نے حرام کر دیا. کیوں؟ کیونکہ تو اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کرنا چاہتا تھا. دیکھو یاد رکھنا یہ مہینہ معمولی نہیں ہے، اس مہینے میں جو دوسرے مہینوں میں تمام چیزیں جائز تھیں وہ اس مہینے میں جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں فعبان فضیلت والا سائر شہور بما جعل لہو من الفرمات الموکورا. اور اس کے بعد مختصر کرتے ہیں بات ختم کروں اپنی کہ یہاں پر مولانا نے پھر ایک عجیب بات کی کہ پروردگار تو نے اس کا وقت مقرر کیا ہے وجعل لہو وقتا بینا, پروردگار تو نے اس کا وقت مخصوص کیا ہے, لا یجیز جل وعلا ان یقدم قبلہ ولا ان یتاخر. پروردگار تو نے کہہ دیا کہ رمضان کا مہینہ یہ مہینہ ہے, اتنے دن ہے, وقت معین ہے روزے کا, مہینہ معین ہے, اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ نہ اس سے پہلے رکھے جا سکتے ہیں روزے, نہ اس کے بعد رکھے جا سکتے ہیں, مستحب روزے رکھے جا سکتے ہیں لیکن آپ شوال کے مہینے میں رمضان کہہ کر روزے نہیں رکھ سکتے, آپ شعبان کے مہینے میں رمضان کا روزہ کہہ کر نہیں رکھ سکتے. اور ایک مسئلہ شریف یہاں میں بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ دیکھیے کوئی سفر میں جا رہا ہے تو منت مان کے روزے رکھ سکتا ہے رمضان کے علاوہ, رجب میں, شعبان میں, زکات میں, دلت میں, آپ سفر پر جا رہے ہیں, سفر پہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے, نہیں رکھ سکتا انسان, لیکن اگر کوئی منت مان لے نظر کر لے تو وہ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ اگر میں رمضان کے مہینے میں سفر کر رہا ہوں, چار پانچ دن کے سفر درپیش ہو گیا, تو میں رمضان کے روزے تو نہیں رکھ سکتا, تو کیا میں منت مان کر ماہ مبارک کے رمضان میں منتی روزے کو رکھ سکتا ہوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, یہاں پر منتی روزہ بھی ماہ مبارک رمضان میں نہیں رکھا جا سکتا, کہ جس طرح سے دوسرے مہینوں میں سفر کے دوران روزہ رکھا جا سکتا ہے منت مان کر نظر کر کے, ماہ مبارک کے رمضان میں سفر کے دوران آپ نظر کر کے منت مان کے بھی روزے کو نہیں رکھ سکتے. تو مولا فرما رہے کہ پروردگار تو نے اس کا ایک وقت معین کیا, نہ اس سے پہلے اس روزے کو رکھا جا سکتا ہے اور نہ اس کے بعد اس روزے کو رکھا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی مولا نے, وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. اور اس کے بعد مولا جی ہمیں توفیق طلب کر رہے ہیں پروردگار عالم سے, فرما رہے کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک میں ان عبادتوں کی توفیق عطا فرما جو تیرے رسول نے محمد مصطفیٰ نے ہم تک پہنچائی. پھر یہاں پر سلوات دیجیے مولا نے, اور سلوات کے بعد دیجیے دعا کون سی مانگ رہے ہیں, وفق نہ پی ہے علم مواقع کی سولاد, پروردگار ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما اس مہینے میں اس انداز سے کہ جو نماز کا وقت ہے اسی وقت پر ہم نماز پڑھ سکیں, بے حدود حد لتی حج دتا, نماز کی وہ تمام حدود کے ساتھ کہ جسے تو نے خود بیان فرمایا, تو فروض حد لتی فرض تھا اور اس کے واجبات کے جو تو نے بیان فرمایا, وہ وظائف حد لتی وضب تھا, وہ اوقات حد لتی وقت تھا, یعنی وقت, انداز, سنت, واجبات, مستحبات, مکروہات, تمام کے تمام جو نماز میں چیزیں پروردگار دیا جس طرح سے تو نے بیان فرمائی ہیں اس طرح سے ہم پڑھ سکیں. امام معصوم ہے نا کہہ رہے ہیں پروردگار جس طرح سے تو نے نماز سکھائی ہے اسی طرح سے میں پڑھوں. امام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ جس طرح سے تو نے سکھائی ہے میں پڑھوں, یہ در حقیقت شیعوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو عبادت تمہاری مرضی سے نہیں ہو سکتی, جہاں پر امام معصوم آ کر یہ کہے کہ پروردگار نماز جیسی تو نے بتائی ہے ویسی توفیق دے کہ میں پڑھوں, تو کسی ہمارے ماننے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نماز میں اپنی طرف سے کمی اور بیشی کر سکے. بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ نماز میں دعا قنوت میں فلاں دعا پڑھوں, حضور یہ دعا نماز کے دعا قنوت میں نہیں پڑھ سکتے, آئمہ نے منع فرمایا ہے. آئمہ کیسے منع کر سکتے دعا سے؟ آئمہ نے دعا سے منع نہیں کیا, کہا کہ دیکھو ہر جگہ پر ہر چیز ہم بتائیں گے تمہیں, یہ صحیح سجادیہ اس مجتہد کے مفتی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, وہ حضرات جو تقلید کے مخالف ہیں وہ یہ کہ پتہ نہیں کس مجتہد کی کتاب اٹھا کے لے آئے تھے, ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں. حضور یہ صحیح سجادیہ ہے, امام کے کلمات ہیں. پروردگار نماز جس طرح سے تو نے بتائی, جو وظائف نماز کے, جو حدود, جو واجبات, جو مکروہات, جو آداب, جو سنتیں تو نے بتائی ہیں نماز میں, اسی انداز سے ہمیں نماز پڑھنی ہے, اسی انداز سے عبادت کرنی ہے, کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یہ امام معصوم ہے, یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے, یہ شیعوں کو سکھا رہے. سلوات دیجیے محمد اعظم. اور پھر رمضان کے اندر بہت اہم نقطہ, وفق نفی ہے نفل احمد اب البر وفصلا, پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے. جھگڑا ہوا ہے صاحب سمدھی آنے میں, کسی صاحب کا اپنے سالے سے جھگڑا ہے, کسی سالے کا بہنوئی سے جھگڑا ہے, چچلال بھائی کا چچلال بھائی سے جھگڑا ہے, محمود بھائی کا خوبیزاد بھائی سے جھگڑا ہے. فرمایا مولا پروردگار توفیق دے ہمیں لہن نفل احمد اب البر وفصلا, ایمان وہ ہستی نہیں ہے کہ جو اپنے رشتے دار سے برا سلوک کرے لیکن اس کے باوجود دعا مانگ رہے پروردگار مجھے ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں. یہ اپنے لیے دراصی کا دعا نہیں مانگ رہے, یہ ہمیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو رمضان کے یہ فضائل ہیں, یہ فرائض ہیں, رمضان اس انداز سے گزارو. فرمایا مولانا نے دیکھو تین خصوصیات ہونی چاہیے مومن کے, سج من قطع و محمد ظلمک و عاصم الحرمک. دیکھو اس سے اپنا ناتا جوڑو جو تم سے ناتا توڑ رہا ہے, جو تمہارا رشتے دار تم سے منہ پھیر کے جا رہا ہے تم اس سے اپنا رشتہ جوڑو. و محمد ظلمک جس نے تم پر ظلم کیا اس کو معاف کر دو. وہ عاصم الحرمک جس نے تمہیں کچھ نہیں دیا اس کو دو. پوچھا گیا امام جواد سے سویلان اجود الناس, مولا امام جواد امام محمد تعلیم ذرا یہ فرمائیے کہ سخی ترین شخص کون ہے, سخی ترین شخص کون ہے؟ کہا کہ من جوتی من لا یرجو ہو. خدا کی قسم واقعی ائمہ کی احادیث ایسی ہے کہ آج کا ماہر نفسیات, آج کا ماہر اقتصاد, آج کا جو نام دیتے جائیے, اتنی بڑی بڑی باتیں امام نے کی ہیں کہ جس پر کتابیں لکھی جائیں تین جملوں میں, چار الفاظ میں, پانچ الفاظ میں. کہا مولا یہ بتائیے سخی ترین شخص کون ہے؟ کہا کہ من یوفی من لا یرجو ہو, وہ شخص ہے سخی ترین شخص کہ جو اسے عطا کرتا ہے جس سے بدلے کی کوئی امید نہ ہو. صاحب آپ آئیں گے میں آؤں گا, آپ مجھے سلام کریں گے میں آپ کو سلام کروں گا. عام انسان ہے, آپ حضرات کو نہیں کہہ رہا, مثال دے رہا ہوں کہ بہرحال مولانا کو سلام نہیں کیا تو مولانا بپٹ جائیں گے, کہیں گے مجھے سلام نہیں کیا تو غصے میں آ جائیں گے. تو آپ کبھی ڈر کر کبھی دب کر کبھی خوش ہو کر کبھی کسی سلسلے میں کبھی کسی سلسلے میں بہرحال سلام ہی کر دیں گے مجھے. مولانا فرمائے دیکھو من جو اسی مندا یا جو وہ شخص ہے کہ جو اسے دیتا ہے جس سے بدلے کی امید نہ ہو, جس سے بدلے کی امید نہ ہو. پروردگار ہمیں توفیق دیوان نہ تھا آج جینا نہ تھا ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کر سکیں, والعطیہ اور ہمیں ہم اپنے پڑوسیوں کو کچھ دے سکیں. یعنی کیا مطلب؟ اگر میرا پڑوسی کوئی ہندو ہے, امام کہہ رہے پڑوسی, امام نہیں کہہ رہے ہندو سکھ عیسائی شیعہ سنی, امام کہہ رہے تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق مانگو اس ماہ مبارک میں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں جس محلے میں جاتے ہیں پوچھتے ہیں برابر میں کون ہے, ہندو ہے, یہاں سکھ ہے, عیسائی کہاں پہ, آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں. آپ کو ائمہ کی زندگی میں کبھی نہیں ملے گا کہ پوچھو کہ بھائی تم کون ہو, کس مذہب سے ہو, کیا ہو. عمل ایسا ہوتا تھا کہ دیکھنے والا پوچھتا تھا امام سے کہ بھائی تمہارا کس مذہب سے تعلق ہے. تو ہم نے جو سیکنڈری لیول کی چیز تھی اسے ہم پرائمری لیول پہ لے آئے, اور جو پرائمری لیول کی چیز تھی اسے سیکنڈری لیول پہ لے آئے. تو امام کی سیرت سے اور امام کے انداز سے ہمارا بہت عجیب ایک دوری حاصل ہو چکی ہے. امام فرماتے ہیں کہ توفیق ہے کہ ہم ہر انسان سے اچھا سلوک کریں. ایک چیز کہتے ہیں امام, ایک چیز فرماتے ہیں کہ وہ نسال من آدانا, جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے ہمیں اس سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہاشا ہاشا من اود یا فی کا و لکا. لیکن پروردگار صرف ایک شخص ایسا ہے جس سے ہم دوستی نہیں کر سکتے, جس سے محبت نہیں کر سکتے, جس سے ہم اچھا سلوک نہیں کر سکتے, جس سے ہم مطالبت نہیں کر سکتے, وہ شخص ہے جو تیرا دشمن ہے. تولا اور تبرا, ہر ایک سے دوستی رکھو لیکن خبردار دیکھو کل محبت لمحب محمد وآل محمد, اس سے محبت رکھو کہ جو محمد آل محمد سے محبت رکھتا ہے اگرچہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. اور دیکھو کل مبغض لمبغض محمد وآل محمد, جو محمد آل محمد سے عداوت رکھتا ہے بغض رکھتا ہے اس سے تم بھی نفرت رکھو چاہے کتنا ہی عابد اور عبادت گزار کیوں نہ ہو. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ یہ محبت آل محمد سے محبت رکھتا ہے اس وجہ سے رکھے محبت, نہ اس وجہ سے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا کتنا اچھا آدمی سے محبت کرو, اس زاویے سے نہیں بلکہ محمد آل محمد سے محبت کے زاویے سے اسے محبت رکھے. اور پھر اس کے بعد مولا اسی طرح سے آگے دعائیں چلتی ہیں, اور اس کے بعد پھر آخر میں جو مولا ختم کرتے ہیں اپنی دعا کو درود بھیجتے ہیں محمد آل محمد پر, اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ درود بھیج محمد آل محمد ہے فی کل وقت ہر وقت, وکل آوان ہر لمحہ, وکل حال ہر حال میں, ہر حال میں ہر لمحہ ہر لحظہ ہر سیکنڈ جتنا بھی آپ تقسیم کر سکیں ایک لمحے کو پروردگار مسلسل درود بھیجتا رہتا ہے محمد آل محمد پہ. کتنی تعداد میں پروردگار سے دعا کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ, پروردگار 10 دفعہ درود بھیج, 20 دفعہ, 100 دفعہ, 200 دفعہ. فرماتے والا آزاد ماں صلی تعالیٰ من صلی تعالیٰ, پروردگار اتنا درود بھیج تو محمد آل محمد پہ کہ جتنا تو درود بھیجتا ہے ہر درود بھیجوانے والے پر. یعنی پروردگار تو جب بھی جس پر بھی درود بھیج اس میں محمد آل محمد پر ضرور درود بھیج. وہ اضاف ازالک, اور پروردگار ایک دفعہ میں تم سے درخواست کر رہا ہوں کئی گنا تو درود بھیج, ایک دفعہ نہیں کئی گنا, اتنا درود بھیج کہ جسے سوائے تیرے کوئی گنتی نہ کر سکے. دیکھیے انداز دیکھیے سید سجاد کا, پروردگار ہر لمحہ ہر لحظہ ہر وقت درود بھیج اس انداز سے کہ جب تو کسی پر جب بھی درود بھیج محمد آل محمد پر درود بھیج, کتنی مرتبہ؟ کئی گنا درود بھیج. اضاف ازالک کل نہیں بن اضاف, کئی گنا کو بھی کئی گنا سے بھی کئی گنا ضرب دے کر بھیج, اور اتنا بھیج کہ جسے سوائے تیرے کوئی نہ گن سکے. مولا کہہ سکتے تھے کہ پروردگار اتنا درود بھیج کہ جسے سوائے تیرے کوئی گنتی نہ کر سکے, لیکن مولا اس عجیب انداز سے دعا فرمانے کے پروردگار محمد آل محمد پر اس انداز سے درود بھیج. اس کا فعال لما تری, پروردگار جو کام تو کرتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے وہ کام تو کر لیتا ہے. تو یہ محمد آل محمد سے تمسک حمد الہی اور رمضان کی تصویر جو جناب سید سجاد فرماتے ہیں. محمد آل محمد سے تمسک رکھنے کا فلسفہ بڑا عجیب ہے. آپ دعا اعتراف میں پڑھتے ہیں اللہم انا نشکو غیبتا فقد نبینا وغیبتا ولینا, پروردگار ہم شکایت کرتے ہیں تجھ سے اپنے نبی کے چلے جانے کی, اپنے ایمان کی غیبت کی. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبتا ولینا, پروردگار ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں اپنے امام زمانہ کی غیبت کی. وقلت عادتنا, ہم لوگ محمد آل محمد کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے. وکثرت عدونا, دشمن بہت ہیں ہم تھوڑے ہیں. وہ تظاہر زمان علینا, پروردگار زمانے کی سازشیں ہم پر بہت زیادہ خطرناک انداز سے لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. کتنے شکوے کیے؟ 4 شکوے. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا, نبی جا چکا ہے, امام پردہ غیبت میں ہے, زمانہ اپنی چال بازیاں سازشیں کر رہا ہے, تعداد ہماری کم ہے, دشمن بہت زیادہ ہے. اب پروردگار تو کر تو کیا کر؟ اللہم صلی علی محمد والے, پروردگار 5 مشکلات میں گرفتار ہے تیرے محمد والے محمد کے ماننے والے, یہ مومنین 5 بڑی مشکلات میں گرفتار ہے, اس کا حل کیا ہے؟ فصلی علی محمد والے, پروردگار تو درود بھیج محمد والے محمد پہ. یعنی مومن کو سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا نبی جا چکا ہے, امام پردہ غیبت میں ہے, تعداد تمہاری کم ہے, دشمن زیادہ ہے, زمانہ سازشیں کر رہا ہے, تو کرو تو کیا کرو, تم کچھ نہیں کر سکتے, تم محمد آل محمد سے تمسک رکھو. فصلی علی محمد والے, یہ مرتبہ محمد آل محمد کا. اب یہ وہ ہستی ہے سید سجاد کہ جو واقعہ کربلا کے بعد اتنا ایک لمبا طویل عرصہ گزارا ہے جناب سید سجاد نے, اور عجیب دل چاہتا ہے کہ مولا کا ذکر ہوا ہے تو مولا کے مسائل پڑھ دیے جائیں. کہ جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ ہم پر اتنے ظلم ہوئے, اتنے ظلم کیے ہیں امت نے کہ پروردگار نے ہمارے بارے میں کہا تھا دیکھو محمد والے محمد سے محبت رکھو, قرآن میں حکم دیا تھا ہم سے محبت رکھنے کا. اگر خدا یہ کہتا قرآن نے کہ محمد والے محمد پر ظلم کرو تو شاید یہ امت اتنے ظلم نہ کرتی کہ جتنے ہم پر ظلم ہوئے. مسلسل اپنے پدر بزرگوار کے مسائل کا نشر کرنا پھیلانا, بازار سے گزر رہے قصائی نے دمبے کو ذبح کیا, کہا کہ بھائی کیا تو نے اسے پانی پلایا ہے؟ کہا کہ جب نہ رسول اللہ, ہم آپ کے نانا کی امت ہیں, آپ کے نانا نے حکم دیا کہ جب بھی جانور کو ذبح کرو تو پانی پلاؤ. اب دیکھیے سید سجاد سفیر ہے سید الشہداء کے, سفیر حسین ہے, سفیر کربلا ہے سید سجاد. کہا کہ تو نے تو اس جانور کو پانی پلا دیا, لیکن تو جانتا ہے کہ میرے بابا حسین ابن علی کو 3 دن کا بھوکا پیاسا لب سجدہ کربلا میں شہید کیا گیا. جب جناب سید سجاد نے قبر بنائی ہے امام حسین کی تو وہاں پر بھی یہ لکھا حاضر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا, یہ علی کے بیٹے حسین کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کیا گیا. اور مولا نے عجیب انداز سے کربلا کو نشر کیا, منتشر کیا, پھیلایا ہر جگہ. گریا فرماتے تھے مولا, صحابی آیا کہا مولا آپ مسلسل گریے میں مشغول ہیں, صبر کیجیے, آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کہا, آپ ہی تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اکرمنا بالشہادہ, حمد خدا کی کہ جس نے ہمیں شہادت سے سرفراز فرمایا, شہادت تو ہماری میراث ہے. تو ٹھیک ہے مولا, آپ شہید ہو گئے, آپ کے بھائی, آپ کے چچا, آپ کے پدر بزرگوار, تو شہادت تو آپ کی میراث ہے. تو ایک دفعہ انہوں نے اس شخص کی طرف دیکھا, کہا شہادت ہماری میراث ہے, لیکن ذرا یہ بتا کہ فاطمہ کی بیٹیوں کا بلوائے عام میں آنا بھی ہماری میراث ہے. پھر کبھی کسی نے کہا کہ مولا اتنا گریا فرماتے ذرا صبر کیجیے, کہا کہ دیکھو کس انداز سے مسائل میں سید شہدا کو بتا رہے ہیں. کہا کہ دیکھو اے شب دیکھ, یعقوب کے 11 بیٹے تھے, ایک یوسف جانتے تھے کہ زندہ ہے, سامنے نہیں تھا, اتنا گریا فرمایا کہ روتے روتے نابینا ہو گئے. ذرا اے شب تو مجھے بتا کہ میرے بھائی یوسف سے کہیں زیادہ حسین و جمیل تھے, میرے سامنے ان کے سر کاٹے گئے, میں کس طرح سے گریا نہ کروں. بس ایک دفعہ جب واقعہ کربلا کے بعد ظالم نے کہا یزید نے کہ اب تمہیں آزادی ہے جاؤ, تو توقع جامعہ امام کو پیدا کیا. توقع جامعہ کسے کہتے ہیں کہ جس میں ہاتھ اور گردن ساتھ بندے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب توق کو کاٹا گیا تو توق سے خون جاری تھا, اور مقتل کے مطابق سید سجاد کا گوشت زخم سے نکل کر باہر آ رہا تھا. امام باقر فرماتے ہیں جب میرے باپ کو زہر دیا گیا, زہر دینے کے بعد جب طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد مولا شہید ہو گئے, تو میں نے جب غسل کے لیے لباس اتارا تو مولا کے پنڈیوں پر وہ زخم کا نشان اس وقت تک موجود تھا کہ جو توق بنایا گیا, اور پیٹھ پر ایک گٹا پڑا ہوا تھا. جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ وہ بوجھ ہے کہ جو میرے والد گرامی یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کے لیے کھجور اور روٹیاں لے کر جاتے ہیں. ہم دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہیں گے مولا امام باقر آپ کے والد کو شہید کیا گیا, زہر دیا گیا, لیکن مولا امام باقر والد آپ کے زہر سے شہید ہوئے, لیکن جب شہید ہو رہے تھے مولا سجاد تو آپ ان کے پاس تھے, مدینہ تھا, لیکن مولا امام باقر خود آپ کا حکم ہے کہ جب بھی ہم میں سے کسی کے مسائل پڑھو یاد کرو ہمارے دادا حسین ابن علی کو. میں کہوں گا مولا امام باقر امام سجاد شہید ہو رہے تھے, لیکن امام زین العابدین کے سرانے ان کی 3 سالہ بچی نہیں کھڑی تھی جو کٹا ہوا گلا دیکھتی. میں کہوں گا مولا امام باقر جب امام سجاد شہید ہوئے تو خیموں کو آگ نہیں لگائی گئی تھی, تو بچوں کو تماشے نہیں لگائے گئے تھے, فاطمہ کی بیٹیوں کو در بدر نہیں پھرایا گیا تھا. جس حاجت کو لے کر آئے ہیں پروردگار دلوں کے حال جانتا ہے, حق کے مظلومیت سے سجاد ان کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار جو مومنین یہاں موجود ہیں, قرضدار ہیں, سنگدست ہیں, نادار ہیں, بے اولاد ہیں, بے روزگار ہیں, پریشان حال ہیں, جلد از جلد ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار جو مومن یہاں پر حج و زیارات متمنی ہے, پروردگار جلد از جلد حج و زیارات سرفراز فرما. پروردگار اس انداز سے توفیق دے اس ملک میں رہتے ہوئے کہ بہتر سے بہتر کردار کے ساتھ, بہتر سے بہتر سیرت اور روش اور عمل کے ساتھ ہم اس ملک میں رہ کر اپنے لیے جو روزی کمانے آئے ہیں وہ لوگ روزی کمائیں, اور یہاں پر محمد آل محمد کی نیک نامی کا باعث بنے, عزت کا باعث بنے. پروردگار امام زمانہ کو ہم سب سے راضی فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعزیز فرما, ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. وعجل اللہم فرج مولانا صاحب الاصل والزمان, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.